اتوار 7 اگست، سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام. بھارتی وزیراعظم کہتے ہیں کہ ملک کے اندر خود ساختہ گو رکشک یا گائے کی حفاظت کرنے والوں کی اکثریت ناجائز کاموں میں ملوث ہے اور ایسے لوگوں کو گرفتار کیا جائے. مودی نے یہ بیان کیوں دیا؟
وہ یقینی طور پر حکومت اب یہ محسوس کر رہی ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یہ بیان دیا ہے، کیونکہ اب انہیں لگ رہا ہے کہ یہ صورتحال کافی سیریس.
تفصیل خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے. انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے سنیچر کو اپنے ٹاؤن ہال پروگرام میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بیشتر خود ساختہ گو رکشک یعنی گائے کی حفاظت کرنے والے ناجائز کاموں میں ملوث ہیں.
میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ جو پوری رات اینٹی سوشل ایکٹیویٹی کرتے ہیں، کچھ لوگ، لیکن دن میں گو رکشک کا چولا پہن لیتے ہیں. میں راجیہ سرکاروں کو انوروھ کرتا ہوں کہ ایسے جو سوئم سے بھی نکلے ہیں، اپنے آپ کو بڑا گو رکشک مانتے ہیں، ان کا ذرا ڈوزیئر تیار کرو. 70-80% ایسے نکلیں گے جو ایسے گورکھ دھندے کرتے ہیں جو سماج سویکار نہیں کرتا ہے، لیکن اپنی اس برائیوں کو سے بچنے کے لیے یہ گو رکشک کا چولا پہن کر کے نکلتے ہیں.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ہڑتال، کرفیو اور دیگر پابندیوں کو آج 30 دن مکمل ہو گئے ہیں. انٹرنیٹ پر پابندی کا دائرہ اب جموں تک وسیع کر دیا گیا ہے. اس صورتحال کے دوران بھارت نواز حلقوں کو خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ وہ اپنی سیاسی ساکھ کھو رہے ہیں. ادھر انڈیا مخالف مظاہروں کو دبانے کی کوشش میں بھارتی سیکیورٹی فورسز کے فائرنگ سے 50 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. مظاہروں کا سلسلہ 8 جولائی کی شام اس وقت شروع ہوا تھا جب جنوبی کشمیر کے ایک علاقے میں حزب المجاہدین کے 21 سالہ مسلح کمانڈر برہان الدین وانی کو پولیس نے ایک آپریشن کے دوران 2 ساتھیوں سمیت ہلاک کر دیا تھا. اور پاکستان کے سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق کراچی سمیت صوبہ سندھ کے مختلف شہروں میں بارش کے دوران پیش آنے والے مختلف واقعات اور حادثات میں کم از کم 16 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. سبا ناز.
آج بارش کے بعد صوبائی دارالحکومت کراچی کے مختلف علاقوں میں نظام زندگی بری طرح متاثر ہوا ہے، جہاں بارش کے دوران مختلف حادثات میں کم از کم 11 افراد کی ہلاکت ہوئی. سندھ کے دیگر شہروں حیدرآباد، میرپور خاص، بدین، سکھر اور خیرپور میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کم از کم 5 افراد کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں. 3 افراد کی ہلاکت ضلع بدین کے مختلف علاقوں میں ہوئی، جبکہ حیدرآباد اور ٹنڈو محمد خان میں 1-1 ہلاکت کی اطلاع ہے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کراچی میں بارش کے بعد متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور حالات کا جائزہ لیا.
تھائی لینڈ میں ریفرنڈم کے دوران ووٹنگ کا عمل اب ختم ہو گیا ہے. اس ریفرنڈم کا مقصد کیا تھا؟ سنیے ظفر سید کی زبانی.
اس ریفرنڈم کا مقصد نئے آئین کو متعارف کروانے پر عوامی آرا لینا تھا، جس کے منظور ہو جانے کی صورت میں تھائی لینڈ میں سیاسی زندگی میں فوج کی پوزیشن مستحکم ہو جائے گی. انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس تجویز پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ اس آئین سے منتخب نمائندوں پر غیر منتخب افراد غالب آ جائیں گے. تھائی لینڈ میں 2 سال قبل بنائی جانے والی فوجی حکومت نے ووٹ ڈالنے کے لیے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی ہے، لیکن آئین کے خلاف مہم سازی پر پابندی بھی عائد کی ہے. ابتدائی نتائج چند گھنٹوں کے دوران متوقع ہیں.
ترکی کے بڑے شہر استنبول میں سینکڑوں ہزاروں افراد جمع ہو رہے ہیں تاکہ اس ریلی میں شریک ہو سکیں جو گزشتہ ماہ ترکی میں ناکام بغاوت کے خلاف احتجاج اور اس کے دوران ہلاک ہونے والوں کو یاد کرنے کے لیے نکالی جا رہی ہے. ترک صدر رجب طیب اردوان حزب مخالف کے رہنماؤں کے ساتھ اس ریلی سے خطاب کریں گے. یہ خوشیاں شام کے شہر حلب کے مشرقی حصے میں باغی فورسز منا رہی ہیں، کیونکہ شام سے اطلاعات ہیں کہ شہر حلب میں حزب مخالف کی فورسز نے حکومت کا محاصرہ توڑ کر اپنے زیر اثر علاقے میں کمک حاصل کر لی ہے. سامان کی کھیپ جس میں سبزیاں بھی شامل ہیں باغیوں کے زیر اثر حلب کے مشرقی حصے میں پہنچ گئی ہیں، لیکن انسانی حقوق کے کارکنان کا کہنا ہے کہ یہ راستہ شہریوں کے استعمال کے لیے اب بھی بڑا خطرناک ہے. ادھر حکومتی فورسز اس بات سے انکار کر رہی ہیں کہ سنیچر کے روز شدید لڑائی کے دوران باغیوں کو کوئی کامیابی ملی ہے یا پھر حلب کا محاصرہ ٹوٹا ہے. ادھر عراق میں سیکیورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ شدت پسند دولت اسلامیہ کے عسکریت پسندوں نے جنوبی شہر موصل میں حملوں کا تازہ سلسلہ شروع کیا ہے. ان حملوں میں 15 خودکش بمباروں کا ایک دستہ بھی شامل ہے جو دھماکہ خیز بیلٹ پہنے ہوئے ہیں. چند کو سیکیورٹی فورسز نے ہلاک کر دیا ہے، لیکن چند اپنے آپ کو اڑانے میں کامیاب ہو گئے، جس سے سیکیورٹی فورسز کے 6 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. ایران کے جوہری سائنسدان شاہرام امیری کے خاندان کا کہنا ہے کہ انہیں پھانسی دے دی گئی ہے اور وہ سن 2010 سے قید میں تھے. نازیہ گلزار.
شارم امیری کی والدہ کا کہنا ہے کہ ان کے بیٹے کا جسد خاکی ان کے آبائی علاقے بچھوایا گیا ہے اور ان کی گردن پر موجود رسی کے نشانات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ انہیں پھانسی دی گئی ہے۔ شارم امیری کو امریکہ سے واپس ایران آنے کے بعد خفیہ مقام پر منتقل کر دیا گیا تھا، جہاں انہوں نے حکام کو بتایا تھا کہ امریکی خفیہ ایجنسی نے انہیں جبری طور پر حراست میں رکھا تھا۔ بعض اطلاعات کے مطابق امیری کو ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں مکمل معلومات تھیں۔ شارم امیری 1977 میں پیدا ہوئے تھے اور 2009 میں مکہ جانے کے بعد وہ لاپتہ ہو گئے تھے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا، شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ تھائی لینڈ میں نئے آئین کی منظوری کے لیے ریفرنڈم کا انعقاد۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان اور سندھ میں بارشوں اور سیلاب سے ہلاکتیں۔ اس کے علاوہ ہفتہ وار کالم بات سے بات اور آپ کے خط بھی آج پروگرام میں شامل ہیں۔ پہلے آج کا بڑا موضوع۔ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ملک کے اندر خود ساختہ گو رکشک یا گائے کی حفاظت کرنے والوں کی اکثریت ناجائز کاموں میں ملوث ہے۔ بھارت میں گزشتہ کچھ عرصے کے دوران اقلیتوں کے بعض ارکان کو اس الزام میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا کہ مبینہ طور پر یا تو ان کے پاس سے گائے کا گوشت برآمد ہوا یا پھر وہ مردہ گائے کی کھال اتارتے پکڑے گئے۔ ان میں سے بعض افراد کو اس شعبے میں قتل بھی کر دیا گیا، جبکہ بعد میں گوشت دوسرے جانوروں کا ثابت ہوا۔ تشدد کا نشانہ بننے والوں ان افراد کا تعلق اقلیتی طبقوں سے ہے جن میں دلت اور مسلمان شامل ہیں۔ واضح رہے کہ ہندوؤں کی اکثریت گائے کو مقدس سمجھتی ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ، فیاض احمد کی زبانی۔
گو رکشکوں یا گائے کے محافظوں کے بارے میں بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کا بیان ایسے موقع پر آیا ہے جب اتر پردیش، گجرات اور مدھیہ پردیش جیسی ریاستوں میں گائے کے نام پر مسلمانوں اور دلتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ نریندر مودی کا کہنا تھا کہ گو رکشکوں میں سے 80% لوگ ناجائز کاموں میں ملوث ہیں۔ انہوں نے کہا، کچھ لوگ گو رکشک کے نام پر دکان کھول کر بیٹھ گئے ہیں، مجھے اس بات پر بہت غصہ آتا ہے۔ کچھ لوگ پوری رات غیر سماجی کاموں میں ملوث رہتے ہیں اور دن میں گو رکشک کا چولا پہن لیتے ہیں۔ میں نے ریاستی حکومت سے کہا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی فہرست بنائیں۔ یہ تھے نریندر مودی کے الفاظ۔ اس کے علاوہ نریندر مودی نے گاؤں رکشکوں سے اپیل کی ہے کہ وہ گائے کو پلاسٹک نہ کھانے دیں اور یہی ان کی بڑی خدمت ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ رضاکارانہ کام کسی کو دبانے کے لیے نہیں ہوتے۔ خیال رہے کہ چند روز قبل وزیراعظم نریندر مودی کی ریاست گجرات میں گائے کی حفاظت کا بیڑا اٹھانے والے نام نہاد گاؤں رکشکوں نے کچھ دلتوں کو بے رحمی کے ساتھ پیٹا۔ دلتوں کا قصور یہ تھا کہ وہ ایک مردہ گائے کی کھال اتار رہے تھے۔ گزشتہ چند مہینوں میں ایسے کئی واقعات پیش آئے ہیں۔ حال ہی میں مدھیہ پردیش میں دو مسلمان عورتوں کو پیٹا گیا صرف اس شبے میں کہ وہ گائے کا گوشت لے جا رہی تھیں، جو بعد میں بھینس کا گوشت ثابت ہوا۔
یہ تھے ہمارے ساتھی فیاض احمد۔ اور اسی خبر کے تناظر میں میں نے دلی میں نامہ نگار شکیل اختر سے پوچھا کہ وزیراعظم مودی کے اس بیان کا سیاق و سباق کیا ہے۔
دیکھیں عمر، یہ بڑا حیرت انگیز طور پر بہت اچانک وزیراعظم کی طرف سے جو یہاں پر نام نہاد گو رکشک یا گائے کے جو محافظ خود کو بتاتے ہیں جو حملہ کر رہے تھے، ان کے خلاف پچھلے دو دنوں میں دو بار بیان آیا ہے۔ یہ میرا خیال ہے اب تک کا جو، چونکہ اس طرح کے جو حملے ہو رہے ہیں اس میں ہندو صفگیر، ہندو تنظیمیں اور ان کے کارکن ملوث رہے ہیں اور انہیں مجموعی طور پر کسی نہ کسی شکل میں حکمراں جماعت اور اس کی جو ہمنوا ہندو تنظیمیں ہیں ان کی حمایت حاصل رہی ہے، تو یہ براہ راست ایک طرح سے دیکھا جائے تو ان پر نقطہ چینی کی گئی ہے۔ وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ ایسے لوگوں کو فوراً گرفتار کیا جائے۔ یہ بیان ایکچولی ایک سال کے مسلسل اس طرح کے حملوں کے بعد آیا ہے اور کافی نقطہ چینی ہو رہی تھی وزیراعظم پر کہ انہوں نے اس طرح کے جو وجیلانتے گروپ ہیں جنہوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے، جو ہر طرف حملے کر رہے ہیں، کبھی دلتوں پر، کبھی مسلمانوں پر، اور نہ صرف یہ کہ حکومت وزیراعظم خاموش ہیں بلکہ انہیں ایسا لگتا تھا کہ ان کی حکومت کی ان حملہوروں کو پشت پناہی حاصل ہے۔
تو شکیل، جن کا ذکر کیا آپ نے کہ گائے کی حفاظت کرنے والے یا گو رکشا یا جو انتہا پسند ہندو ہیں، ان کو تو وزیراعظم کے بہت قریب سمجھا جاتا ہے، ایک طرح سے ان کے حامی ہیں،
تو کیا جو دلت احتجاج ہے یا جو ایک دلت اپرائزنگ جسے کہا جا رہا ہے یعنی سماجی بغاوت, کیا وہ اتنی شدید ہے کہ وزیر اعظم پر اتنا دباؤ بڑھا کہ وہ اس طرح کا بیان دیں؟
دیکھیں, یہ ہندوستان کا جو معاشرہ ہے بڑا پیچیدہ معاشرہ ہے اور ذات پات پر مبنی معاشرہ ہے, اور اس میں 16% آبادی تقریباً دلتوں کی ہے اور 7% قبائلی آبادی ہے جو تقریباً دلت ہی جیسی ہے سماجی حالت میں ہے. تو یہ جو 23% جو طبقہ ہے یہ کافی بڑا ملک کی تقریباً 1/4 آبادی ہے, اور یہ پچھلے 2500 سال سے یہ تفریق کا شکار رہے ہیں. پچھلے کچھ عرصے سے جو رفتہ رفتہ ان میں اب ایک مڈل کلاس پیدا ہوا ہے, اور چونکہ یہ انتہائی غربت اور سماج کے بالکل حاشیے پر رہنے والے لوگ ہیں, تو انہیں مسلسل جو حکمراں طبقہ رہا ہے ان کی جو تفریق تھی ان کا سامنا تھا. تو جو سارے جو نشانے پر تھے وہ بنیادی طور پر جو لیبر کلاس تھا اس میں, وہ ہندو گو رکشکوں کے نشانے پر یہی طبقہ تھا. تو اب دلت بھی چونکہ ایک ایسی مضبوط کمیونٹی ایک مڈل کلاس پیدا ہوا ہے, اب وہ اس طرح کی چیزیں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پورے ملک میں اس وقت دلت ہر چھوٹے بڑے تفریق کے کسی بھی سوال پر اس وقت ہر جگہ پر اٹھ کھڑے ہو رہے ہیں, اور یہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب وزیر اعظم مودی یہ چاہ رہے تھے کہ دلتوں کو وہ بی جے پی کے فولڈ میں لائیں, ان کا حامی بنائیں. انہیں پچھلی بار ان کی حمایت بھی ملی تھی, لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ دلت ان کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں, اور شاید ان کا یہ بیان جو اچانک آیا ہے یہ دلتوں پر جو دلت اچانک اپرائزنگ اور ان کی جو بغاوت ہو رہی ہے شاید اس کا بھی شاخسانہ ہے, اور انہیں دباؤ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ دلت اب ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں.
تو یہ بتائیے شکیل کہ وزیر اعظم مودی نے بیان بھی دے دیا, ان کی گرفتاری کا حکم بھی دے دیا, انہیں سماج دشمن اور ملک دشمن بھی قرار دے دیا, مگر ایسے کون سے عملی اقدامات ہیں جو حکومت کرے اور جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ محض ایک سیاسی بیان نہیں ہے بلکہ وزیر اعظم واقعی اس معاملے میں کچھ نہ کچھ کرنے کے بارے میں سنجیدہ ہیں؟
جو بیان آیا ہے یہ 1 سال کے بعد آیا ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ وزیر اعظم کا یہ بیان اب تک جتنے بھی ہندووادی ہندو نواز تنظیمیں اور صفگیر ہندو تنظیموں کی طرف سے جو بھی اس طرح کی کاروائیاں ہو رہی تھیں, یہ میرا خیال ہے اب تک کا سب سے سخت بیان ہے. تو یقینی طور پر جو صورتحال بدلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے سماج میں, جو ایک بیزاری جو پیدا ہو رہی ہے حکومت کے خلاف اور اس کی بے حسی اور اس کے بے عملی کے خلاف, وہ یقینی طور پر حکومت اب یہ محسوس کر رہی ہے, اور شاید یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یہ بیان دیا ہے, کیونکہ اب انہیں لگ رہا ہے کہ یہ صورتحال کافی سیریس.
دلی سے یہ تھے نامہ نگار شکیل اختر. جیسا کہ آپ نے سنا کہ ہندو انتہا پسندوں کے تشدد کی وجہ سے بھارت کے دلت سراپا احتجاج ہیں. دلت اگرچہ اقلیت میں ہیں مگر خاصی بڑی اقلیت, تو کیا یہ معاملہ اگلے ریاستی انتخابات پر اثر انداز ہو سکتا ہے؟ یہ سوال میں نے دلی کے سینئر صحافی اور تجزیہ کار شاہد صدیقی کے سامنے رکھا.
جی ہاں, یقیناً اس کا اثر جو ہے وہ سیاست کے اوپر بہت گہرا پڑا ہے, اور دلتوں کو ناراض کر کے آج کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی. تو ہر سیاسی جماعت کی کوشش یہ رہتی ہے کہ دلت جو ہے کم از کم ان سے ناراض نہ رہیں, اگر ان کے ساتھ نہ رہیں تو ان سے ناراض نہ رہیں. یہی کوشش وزیر اعظم مودی کی بھی ہے, اور ایک طرح سے جو گائے کی سیاست جو ہے اس نے یہ ایک تخریبی رخ اختیار کیا, وہ وزیر اعظم کے گلے کی ہڈی بن گیا تھا, اور ان کو اس کے اوپر وضاحت کرنا ضروری ہو گیا تھا. جب تک یہ صرف مسلمانوں کی جانب تھا یہ, اس وقت تک اتنا مسئلہ نہیں تھا, لیکن جب دلت اس کے زد میں آئے اور دلت سڑکوں پہ نکل آئے, بی جے پی اور موجودہ حکومت کے لیے مسائل کھڑے ہونے شروع ہو گئے, اور اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ وزیر اعظم نے وضاحت کرنا ضروری سمجھا.
اچھا, گائے کے معاملے میں اگر آپ دیکھیں تو ظاہر ہے کہ مسلمان بھی متاثر ہوئے ہیں, ان کے خلاف بھی تشدد ہوا ہے. یہ بتائیے کہ اب ایک اچھی خاصی بڑی اقلیت ہے مسلمان بھی بھارت کے اندر, سرکاری اعداد و شمار غالباً انہیں 15% بتاتے ہیں, غیر سرکاری طور پہ جو اندازے ہیں وہ شاید اس سے کہیں زیادہ ہیں, تو مسلمان کیوں کر ایک اس طرح کی ایک سیاسی گروپ کی شکل اختیار نہیں کر پاتے؟
اس لیے نہیں ہوتا کہ انہیں مسلمانوں کو اندازہ ہے, وہ سیاسی طور پہ بہت باشعور ہے, انہیں اندازہ ہے کہ اگر انہوں نے اس طرح کی کوئی کوشش کی تو وہ ان کے لیے بہت نقصان دہ ہوگی, پیروں پہ کلہاڑی ماریں گے. وہ ملک کی تقسیم کے بعد جو حالات ہیں اس میں مسلمان پورے ملک میں بکھرے ہوئے ہیں, और उसमें जहां वो अपने आप को मुत्तहिद करेंगे तो फिर एक तरह से वो हिंदुओं को भी मुत्तहिद कर देंगे, और 85% के मुकाबले जब 15% आ जाएंगे तो वो हमेशा हमेशा के लिए अकलियत बन जाएंगे और सियासी तौर पे इख्तदार की तौर से बाहर आ जाएंगे। आज वो जब मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ जुड़ते हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातों को ये एहसास रहता है कि मुस्लिम वोट उनके लिए पड़ा जो है भारी कर सकता है और रुख बदल सकता है सियासत का, तो तमाम जमातें कोशिश करती हैं मुसलमानों की हिमायत हासिल करने की, और ये मैं समझता हूँ कि एक जमहूरियत में बहुत मुनासिब है। जमहूरी एक सियासत में किसी भी अकलियत के लिए एक तरफा होकर वोट डालना जो है समय कातिल साबित होता है, और ये हमने दुनिया भर की जमहूरियतों में देखा है।
अच्छा, ये उनका बयान जो आया है नरेंद्र मोदी, वजीर आजम नरेंद्र मोदी का, उसमें उन्होंने इस तरह के इंतहा पसंद हिंदुओं को जो गायें की हिफाजत के नाम पर तशद्दुद इख्तियार करते हैं, उनके बारे में उनका कहना है कि ये लोग 80% तक जो है वो नाजायज कामों में मुलव्विस होते हैं। ये क्या एक सिर्फ एक बयान की हद तक ये बात नजर आ रही है या वाकई ऐसा है कि इस पर कोई अमली इकदाम भी होंगे और इन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा या इनकी इसलाह के लिए कोई कोशिश की जाएगी?
मुझे लगता है कि वजीर आजम का जो बयान है वो बहुत मुनासिब है, देर आयत दुरुस्त आयत, और इसके इसका असर तमाम रियासती हुकूमतों पर भी पड़ेगा। उनको इस बात का एहसास होगा कि वजीर आजम इस बात को नापसंद करते हैं, और वजीर आजम यकीनन जो है वो उन्होंने कोई तहकीकात करने के बाद 80% कहा होगा। मेरे ख्याल में इससे भी ज्यादा लोग हैं जो इसमें सरगर्म हैं, वो तकरीबी अनासिर हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब तक नहीं हो रही थी क्योंकि शायद रियासती हुकूमतों को ये एहसास था कि इन लोगों को बीजेपी की आला क्यादत की पुष्ट पनाही हासिल है, लेकिन अब ये वाजे हो गया कि इस तरह के लोगों को आला क्यादत नापसंद करती है, तो अब इनके खिलाफ यकीनन कार्रवाई होगी और ये खुद भी पीछे हटेंगे और पैगाम नीचे तक चला जाएगा।
अच्छा शाह सिद्दीकी साहब, जाहिर है कि आप खुद सहाफत के पेशे से वाबस्ता हैं और इस वक्त हम देखते हैं कि कश्मीर, भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में जो उसका जो मसला है, वहाँ जो तशद्दुद हो रहा है, कशीदगी है, वो आलमी खबरों में उसको एक खास जगह मिल रही है, उस पर लोग तश्वीश का इजहार कर रहे हैं, मगर ये देखने में आया कि भारतीय मीडिया में इस पर कोई ज़्यादा बात नहीं होती। ऐसा है, और अगर ऐसा है तो क्यों है?
नहीं, ऐसा नहीं है, भारतीय मीडिया में इस पे बहुत बात होती है। मैं समझता हूँ कि प्रिंट मीडिया ने बहुत वसी पैमाने पर डिस्कस किया है जो वहाँ पे अभी हुआ है। असल में अब होने ये लगा है कि लोग जल्दी से एक दो चैनलों को देख लेते हैं और चैनल की खबर को पूरे मीडिया की खबर मान लेते हैं, तो लेकिन ये सारे मीडिया को उसके लिए जिम्मेदार ठहराना गलत है। तो मीडिया का स्टैंड बाय एंड लार्ज आमतौर पर बहुत बेहतर है। कौम परस्ती का जज्बा तो गालिब आएगा किसी भी मुल्क के अंदर, और वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर जब मामलात होते हैं तो इस तरह की चीजें आती हैं। पाकिस्तान में शायद यहाँ से भी ज्यादा है।
ये थे सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार शाहिद सिद्दीकी, जिनका कहना था कि भारतीय मीडिया में भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की सूरत हाल पर लिखा जाता है और बोला जाता है, और मसला कश्मीर और भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में हालिया कशीदगी ही आज वसतुल्ला खान के कॉलम बात से बात का भी मौजू है।
एक तो कश्मीर बज़ात खुद तारीखी अलमिया है, उस पर मजीद अलमिया ये कि कश्मीर का मसला या तो आप भारत की एनक से देख सकते हैं या फिर पाकिस्तानी एनक से। खुद कश्मीरी इस मामले को अपनी एनक से देखना चाहें तो उनकी आंखों पे गद्दारी के खोपे चढ़ा दिए जाते हैं या फिर आंखों में सीधे सीधे फौलादी कंकर मारे जाते हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों जगह कानूनन किसी बालिग लड़की की जबरी शादी नहीं हो सकती। दोनों ममालिक की कोई अदालत किसी बच्चे को जबरन बाप या माँ के साथ रहने पर मजबूर नहीं कर सकती। हालात तो वाकयात का जायजा लेने के बाद किसी फैसले पे पहुंचने से पहले अदालत बच्चे से गुफ्तगू में भी अंदाजा लगाती है कि वो किसके साथ ज्यादा खुश रहेगा। लेकिन एक पूरी कौम और खित्ते को ये हक हासिल नहीं कि वो अपनी मर्जी से अपने मुस्तकबिल का तायुन कर सके। भारत और पाकिस्तान को कश्मीर भले अजीज होगा मगर कश्मीरियों पे दोनों को एतबार नहीं। पिछले 70 बरस के दौरान कश्मीर के दोनों हिस्सों में सिर्फ एक गैर जनूबी एशियाई इदारे को राय आम्मा का सर्वे करने का मौका नसीब हुआ। ये इदारा है बरतानिया का चैथम हाउस। 2009 میں چیتھم ہاؤس نے لائن آف کنٹرول کے دونوں جانب ریاست جموں و کشمیر کے 22 میں سے 18 اضلاع میں 3776 مقامی باشندوں سے تحریری سوال نامہ بھروایا. ان میں 70% مرد اور 30% خواتین تھیں. دونوں جانب کے 80% کشمیریوں نے بتایا کہ سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری, اس کے بعد سرکاری کرپشن اور پھر انسانی حقوق کی پامالی ہے. سروے کے مطابق 21% کشمیری بھارت کے ساتھ اور 15% پاکستان کے ساتھ مکمل الحاق کے حق میں تھے. 14% لائن آف کنٹرول کو جوں کا تو برقرار رکھنا چاہتے تھے اور 43% مکمل آزادی چاہتے تھے. 66% کشمیری ریاست سے بھارتی فوجوں کا اور 52% پاکستانی فوج کا انخلابی چاہتے ہیں. 75% کشمیری سمجھتے ہیں کہ اگر معاملہ کشمیریوں میں چھوڑ دیا جائے تو وہ بات چیت کے ذریعے اپنے مستقبل کے بارے میں کسی مثبت فیصلے تک پہنچ جائیں گے. مجھے مئی 2009 میں سری نگر یونیورسٹی کیمپس میں سوشیولوجی اور پولیٹیکل سائنس کے طلباء و طالبات سے تفصیلی گفتگو کا موقع نصیب ہوا. لبے لباب یہ تھا کہ کشمیر کی پوری ریاست کو اگر فن لینڈ یا سوئٹزرلینڈ کی طرز پہ ایک غیر فوجی اور غیر جانبدار کھلے ملک کا سٹیٹس مل جائے تو کشمیری بھارت اور پاکستان کو دل سے چاہنے لگیں گے اور یہ خطہ محض نام کا نہیں بلکہ کام کا جنت نظیر ہو جائے گا. ان طلباء و طالبات کے بقول ہم کشمیری تو خیر خود کو قیدی محسوس کرتے ہی ہیں, لیکن خود انڈیا اور پاکستان ہماری وجہ سے ایک دوسرے کی نفرتوں کے قیدی بنے ہوئے ہیں. اگر دونوں ممالک واقعی آزاد ہونا چاہتے ہیں تو ان کی آزادی کا راستہ وادی سے گزرتا ہے. پاکستانی اور بھارتی باشندے تو جذباتی ہو سکتے ہیں, مگر قیادت کا جذباتی ہونا ایسا ہی ہے جیسے قوال کو حال آ جائے. پاکستان کو سوچنا چاہیے کہ کشمیر کے معاملے پہ عالمی برادری اس کے موقف سے اس قدر اجنبی کیوں ہے. بھارت کو سوچنا چاہیے کہ کشمیر بھلے بھارت کے کل رقبے اور آبادی کا 0.5% سے کم ہی سہی, مگر کشمیر وہ کنستر ہے جو بھارت کی پشت سے مسلسل بندھا ہوا ہے اور جب جب بھارت چلے گا کنستر پھٹا پھٹ کرے گا. کیا دیکھنے اور سننے میں یہ کوئی اچھا منظر ہے؟ اور اس پہ المیہ یہ کہ کشمیریوں کو سعادت حسن منٹو کا ٹوبا ٹیک سنگھ بننے کی اجازت بھی نہیں, جو نہ انڈیا جانا چاہتا تھا نہ پاکستان میں ٹکنا چاہتا تھا, وہ تو بس درخت پہ رہنا چاہتا تھا.
یہ تھے وسعت اللہ خان. اور اب چلتے ہیں تھائی لینڈ, جہاں ملک کے نئے آئین کے منظوری کے لیے ایک ریفرنڈم میں لوگوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا ہے. تفصیل کے ساتھ نازیہ گلزار.
تھائی لینڈ کے الیکشن کمیشن کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ 60% سے زائد رائے دہندگان نے نئے آئین کے حق میں ووٹ دے دیا ہے. تھائی لینڈ میں ہونے والے اس ریفرنڈم میں 5 کروڑ افراد ووٹ دینے کے اہل قرار پائے تھے, جن سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ آیا وہ اس ڈرافٹ آئین کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں. اس کے ساتھ یہ بھی سوال کیا گیا تھا کہ مقررہ سینٹ کو وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے پارلیمنٹ میں شامل کر لیا جانا چاہیے. دونوں سوالوں پر لوگوں کی رائے کا تناسب تقریباً رہا. اس سے قبل تھائی لینڈ کے وزیر اعظم پراؤت جان اوچا نے کہا تھا کہ اگر نیا آئین منظور ہو جاتا ہے تو اگلے سال عام انتخابات ہوں گے. انہوں نے مزید کہا,
لوگ اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے گھروں سے نکلیں, کیونکہ آج کے دن ملک کے مستقبل کے لیے اہم ہے. یہ مت سوچیں کہ آپ کے ووٹ نہ ڈالنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ووٹ ڈالنا آپ کا فرض اور جمہوری عمل کا حصہ ہے.
جبکہ تھائی لینڈ کی سابق وزیر اعظم ینگ لک شناوٹ نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ ریفرنڈم میں شرکت کو یقینی بنائیں.
آج کا دن تھائی لینڈ کے لیے بہت اہم ہے, کیونکہ یہ ایک جمہوری طرز عمل ہے. لوگ پہلے ووٹ کے مقصد کو سمجھیں, پھر اپنی رائے کا اظہار کریں. یہ بہت ضروری ہے. اور اگر آپ ووٹ کے لیے گھر سے نہیں نکلیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس عمل میں شرکت نہیں کی.
فوج کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اگر اس آئین کو منظور کر لیا گیا تو ملک میں پائیدار جمہوریت کا قیام ممکن ہو سکے گا. تاہم اس کے مخالفین ووٹنگ کو غیر شفاف قرار دیتے رہے, کیونکہ اس کے لیے مہم سازی کو محدود رکھا گیا تھا. ریفرنڈم کے حوالے سے شہریوں کے تاثرات کچھ یوں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اکثریت پر یقین رکھنا چاہیے, اس سے فرق نہیں پڑتا کہ یہ ڈرافٹ منظور ہوتا ہے یا نہیں.
میرا خیال ہے کہ ریفرنڈم ہونا ہی چاہیے, چاہے نیا آئین منظور ہو یا نہ ہو, لیکن ہم اپنا ووٹ کا حق ضائع نہیں کرنا چاہتے.
پولنگ اسٹیشن پر موجود عملے کی ایک کارکن نے انتظامات کے حوالے سے بتایا,
ہم نے تمام انتظامات صبح 5 بجے ہی کرنے شروع کر دیے تھے. بیلٹ باکس اور سائن بورڈ وقت پر لگا دیے تھے. پولیس کی معاونت سے تمام تیاریاں ووٹ شروع ہونے سے پہلے مکمل ہو گئی تھیں.
ملک میں سیاسی عدم استحکام اور تشدد کے چند واقعات کے بعد فوج نے 2014 میں حکومت کو اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا اور پرانے آئین کو کالعدم قرار دیا تھا.
یہ تھے ہمارے ساتھی نازیہ گلزار. سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں.
آپ کے بعد بی بی سی کے ساتھ.
قوم آپ کی محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ کرکٹ ہے.
اپنی آرا مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے, انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا.
ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر, فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-75. موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5626-111-39 پر کال کر سکتے ہیں.
کھیل کی خبروں کے ساتھ سبا ناز.
برازیل کے شہر ریو ڈی جنیرو میں جاری اولمپکس میں حصہ لینے والے 17 سالہ پاکستانی تیراک حارث باندے پہلے ہی راؤنڈ سے باہر ہو گئے ہیں. انہوں نے 400 میٹر فری سٹائل تیراکی کا مقابلہ 4:43.42 میں طے کیا اور 50 تیراکوں میں سب سے آخری نمبر پر رہے. اس سے قبل پاکستان کی پہلی خاتون شوٹر منہال سہیل بھی 10 میٹر رائفل شوٹنگ کے راؤنڈ میں پہلی 8 پوزیشنز میں جگہ نہ بنا پانے پر مقابلے سے باہر ہو گئیں. ان نتائج کے بعد تیراکی میں لیانا سوان, جوڈو میں شاہ حسین شاہ, شوٹنگ میں غلام مصطفیٰ اور 2 اسپرنٹرز محبوب علی اور نجمہ پروین ایونٹ میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ایج ویسٹن میں جاری تیسرے کرکٹ ٹیسٹ کے آخری دن پاکستان کی دوسری اننگز جاری ہے. اس سے قبل انگلینڈ نے اپنی دوسری اننگز 6 وکٹوں کے نقصان پر 445 رنز بنا کر ڈکلیئر کی اور پاکستان کو جیت کے لیے 343 رنز کا ہدف دیا. کینیا کی اینٹی ڈوپنگ ایجنسی کا کہنا ہے کہ وہ ملک کی ایتھلیٹکس ٹیم کے مینیجر مائیکل کی ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد تحقیقات کرے گی. ویڈیو میں وہ ایتھلیٹ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ انہیں رشوت کے عوض منشیات کے حکام کے قبل از وقت دوروں کے بارے میں آگاہ کریں گے. جنوبی افریقہ میں جیل کے حکام نے بتایا ہے کہ مشہور ایتھلیٹ آسکر پسٹوریس کو ان کے سیل میں پیش آنے والی انجری کے باعث علاج کے لیے ہسپتال لے جایا گیا. تاہم پسٹوریس نے ان کی آثارائیوں کی تردید کی ہے جن کے مطابق انہوں نے خودکشی کی کوشش کی. پسٹوریس کا کہنا ہے کہ وہ بیٹ سے گرنے پر زخمی ہوئے تھے. فٹ بال میں پریمیئر لیگ چیمپئنز لیسٹر سٹی کا مقابلہ ویمبلے اسٹیڈیم میں ایف اے کپ کے فاتح کلب مینچیسٹر یونائیٹڈ سے ہے. برطانیہ کے ایڈم پیٹی نے اولمپکس میں تیراکی کے 100 میٹر بریسٹ اسٹروک مقابلوں میں اپنا ہی ریکارڈ توڑ دیا. انہوں نے 100 میٹر کا فاصلہ 57.55 سیکنڈز میں طے کر کے نیا ریکارڈ قائم کیا ہے. برطانوی ٹینس پلیئر کائل ایڈمنڈ اور ہیدر واٹسن نے اولمپکس میں سنگلز مقابلوں کے دوسرے راؤنڈ میں جگہ بنا لی ہے.
کھیلوں کا احوال پیش کیا سبا ناز نے. پاکستان کے صوبے بلوچستان اور سندھ میں بارشوں اور سیلاب سے ہلاکتوں کی تفصیل کے علاوہ آپ کے خط, کالم بات اور اداکار گوہر رشید سے انٹرویو بھی پروگرام کے دوسرے حصے میں آنے کو ہے. اس وقت خبروں کے خلاصے کے ساتھ عبداللہ فاروقی.
انڈین وزیراعظم نریندر مودی کا کہنا ہے کہ بیشتر خود ساختہ گاؤ رکشک یعنی گائے کی حفاظت کرنے والے ناجائز کاموں میں ملوث ہیں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ہڑتال، کرفیو اور دیگر پابندیوں کو آج 30 دن مکمل ہو گئے ہیں۔ ترکی کے بڑے شہر استنبول میں سینکڑوں ہزاروں افراد جمع ہو رہے ہیں تاکہ اس ریلی میں شرکت کر سکیں جو گزشتہ ماہ ترکی میں ناکام بغاوت کے خلاف احتجاج اور اس کے دوران ہلاک ہونے والوں کو یاد کرنے کے لیے نکالی جا رہی ہے۔ تھائی لینڈ کے الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ووٹروں نے نئے آئین کی منظوری دے دی ہے جس کے بعد فوج کو ملک کی سیاست میں باقاعدہ نمائندگی مل جائے گی۔ شام کے شہر حلب کے مشرقی حصے میں باغی فورسز کے مطابق حکومتی فورسز کا محاصرہ توڑ کر اپنے زیر اثر علاقے میں کمک حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور عراق میں سیکورٹی فورسز کے مطابق شدت پسند دولت اسلامیہ کے عسکریت پسندوں نے تازہ حملوں کا سلسلہ شروع کیا ہے جس میں 6 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اہم خبروں کا خلاصہ پیش کیا عبداللہ فاروقی نے، اور اب سربین کے دوسرے موضوعات میں پہلے کرکٹ کا ذکر۔ برمنگھم کے ایجبسٹن کرکٹ گراؤنڈ میں انگلینڈ اور پاکستان کے درمیان تیسرے میچ کے آخری روز اس وقت پاکستان کی بیٹنگ جاری ہے۔ ہمارے ساتھی اطہر کاظمی کی میچ پر گہری نظر ہے اور اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں۔ اطہر، کیا ہو رہا ہے، تازہ ترین کیا ہے؟
جی، پاکستان کافی مشکلات کا شکار ہے اور لگ رہا ہے کہ پاکستان یہ میچ ہار جائے۔ اس وقت جو سکور ہے پاکستان کے 149 سکور ہے اور 8 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں، اور اس وقت محمد عامر کھیل رہے ہیں جو ہیں بالر ہیں، اور بہت کم امید ہے کہ پاکستان یہ میچ بچانے میں کامیاب ہوگا۔
اچھا اطہر، صبح تو ایسا لگ رہا تھا کہ میچ ڈرا کی طرف جا رہا ہے، لیکن اب لگتا ہے کہ پاکستان شکست کی پوری تیاری کے ساتھ میدان میں اترا تھا، کیوں ایسا ہوا؟
جی، صبح جس وقت تجزیہ نگار اس کے بارے میں تجزیہ کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو کچھ اسپیشل کرنا پڑے گا یہ میچ ہارنے کے لیے، اور پاکستان نے لگتا ہے دوبارہ وہ اسپیشل حرکت کر لی۔ ہوا یہ کہ ہمارا ٹاپ آرڈر دوبارہ ناکام ہو گیا۔ پاکستان کے جتنے بھی ٹاپ آرڈر تھے جو ہم دیکھتے ہیں اس سیریز میں، کافی حد تک وہ ناکام رہے۔ اس اننگ میں دوبارہ یہ ہوا۔ پچھلی اننگ میں ہم نے دیکھا تھا اظہر علی نے اور سمیع اسلم نے اچھی بیٹنگ کی تھی، آج پھر انہوں نے تقریباً 70 رن کی پارٹنرشپ کی، پر ان کے علاوہ کوئی اور پارٹنرشپ نہ چل سکی، اور تمام ہمارے جو ٹاپ آرڈر بیٹسمین تھے وہ اگین بہت کم سکور کر کے واپس پویلین لوٹ گئے۔
موسم کچھ مہربان ہو سکتا ہے، کوئی بارش وارش کا امکان ہے؟
اس وقت تو کوئی معجزہ ہی ہو سکتا ہے، اس وقت تو بارش نے بھی جواب دے دیا، اس نے کہا اس دفعہ میں بھی آپ کو نہیں بچاؤں گی۔
اطہر کاظمی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور اب چلتے ہیں پاکستان، جہاں صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں پاک ترک انٹرنیشنل سکولوں کے طلباء اور ان کے والدین نے ان تعلیمی اداروں کی بندش کے لیے ترک حکومت کے دباؤ کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا ہے کہ ان سکولوں کو بند نہ کیا جائے۔ کوئٹہ سے محمد کاظم کی رپورٹ۔
کوئٹہ میں قائم پاک ترک سکولوں میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء نے مظاہرہ کوئٹہ پریس کلب کے سامنے کیا۔ اس مظاہرے میں بعض طلباء کے والدین بھی شریک تھے۔ مظاہرہ شرکا نے اس موقع پر یہ نعرے لگائے۔ مظاہرے میں شریک ایک طالب علم کا کہنا تھا کہ وہ ایک غریب کانکن کا بیٹا ہے، انہیں پاک ترک اسکول میں وظیفہ مل گیا جس کے باعث انہیں مفت معیاری تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا۔ انہوں نے بتایا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ ترکی کی حکومت ان اسکولوں کو بند کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ پریشانی سے دوچار ہیں۔
اور یہ ہمیں سٹینڈرڈ ایجوکیشن، کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کر رہے ہیں، تو یہ کیوں لا رہے ہیں، پولیٹکس کو کیوں لا رہے ہیں؟ اس لیے میرے اس پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ، ان کے پریزیڈنٹ سے بھی یہ درخواست ہے کہ میری جو دل کی گہرائیوں سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پولیٹکس اسکولوں میں نہیں لائیں اور اسکولوں سے ان پولیٹکس کو ختم کریں۔
مظاہرے میں شریک بچوں کے والدین کا کہنا تھا کہ اسکولوں کی بندش کی خبروں سے وہ بھی شدید پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔
مطلب اس وقت جب سے یہ خبر چلی ہے کہ پاک ترک اسکول بند ہو رہے ہیں، صرف ہم لوگ بچے بھی ایک ذہنی اذیت کا شکار ہیں کہ ہمارا فیوچر کیا ہو، اور جو تعلیمی صورتحال ہے وہ سب کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ایک امید کی کرن ہے پاک ترک اسکول، اور اس کو کنٹینیو چلنا چاہیے۔ ہم نے کبھی محسوس نہیں کیا کسی پولیٹکس میں انوالو یا ہمارے بچوں کی کوئی مناسب تربیت نہیں ہو رہی۔
کوئٹہ شہر میں پاک ترک اسکولز اور کالجز نظام کے تحت 3 تعلیمی ادارے قائم ہیں جن میں 1200 سے زائد طالب علم زیر تعلیم ہیں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
صوبہ سندھ بالخصوص کراچی میں بارش کی وجہ سے ہلاکتوں کی اطلاعات ہیں۔ میں نے کراچی میں صحافی غلام مصطفیٰ سے پوچھا کہ کتنی زندگیاں بارش کی نظر ہوئی ہیں۔
ہلاکتوں کی تعداد
ایک درجن کے اندر اندر ہے, یعنی کہ 11 کے قریب جو ہے وہ ہلاکتیں ہوئی ہیں, اور وہ ہلاکتیں زیادہ تر جو ہے وہ کرنٹ لگنے سے ہوئی ہیں, پانی کے اندر تار گر گئے تو بچے کھیلتے ہوئے ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں, اور جو امبولینس میں ہلاکتیں ہوئی ہیں زیادہ تر وہ زیادہ تر جو آسمانی بجلی گری ہے ان کی وجہ سے ہوئی ہیں, وہ تقریباً جو ہے وہ 9 کے قریب ہیں. تو اس طرح کل ملا کے کوئی 19 کے قریب جو ہے نا وہ ہلاکتیں ٹوٹل یہ 2-3 دن میں جو بارشیں ہوئی ہیں اس کے اندر سامنے آئی ہیں. کراچی کا المیہ یہ ہے کہ یہاں بارش بہت کم ہوئی ہے, تقریباً 47 ملی میٹر بارش ہوئی ہے جو یونیورسٹی روڈ پہ سب سے زیادہ پار کی گئی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اس پیمانے پر ہلاکتیں یہ سمجھ سے باہر ہیں.
تو یہ بتائیے غلام مصطفیٰ کہ کراچی میں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک دن بارش ہوئی اور سارا زندگی کا نظام دھرم بھرم ہو جاتا ہے؟
جی عمر آفریدی صاحب, یہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اس شہر کے اندر جو ڈرینیج کا سسٹم ہے, جو قدرتی نالے ہیں اس شہر کے, تقریباً 28 کے قریب نالے ہیں چھوٹے موٹے جو اس شہر کا پانی, بارشوں کا پانی سمندر تک لے جاتے ہیں, لیکن گزشتہ 8 سال کے دوران ان نالوں کا کوئی مینٹیننس نہیں ہوئی, کوئی صفائی نہیں ہوئی, عملی طور پر ان کے اوپر تجاوزات جو ہے وہ قائم کر دی گئی ہیں, اور یہ کا جو پانی ہے وہ سمندر تک نہیں پہنچ پاتا ہے, جس کی وجہ سے اگر تھوڑی سی بارش بھی ہو تو وہ سارا پانی جو ہے وہ روڈ سے کھڑا ہوتا ہے, گٹر لائنیں چوک ہو جاتی ہیں. تو یہ اس کی وجہ ہے کہ ان نالوں کی جو قدرتی نالے ہیں اس شہر کے وہ ان کو مفروض کر دیا گیا ہے, اور جو انتظامیہ ہے, جو حکومت ہے, اس کا کام جو ہے وہ اعلانات تک محدود ہوتا ہے, عام طور پر جو ہے اس کی مینٹیننس نہیں ہو پاتی.
تو کیا اس کی ایک سبب اس کا یہ بھی ہے کہ ایک شہر ظاہر ہے کہ بہت بڑا ہے اور اس میں جو لوکل ادارے ہیں, مقامی ادارے, جو لوکل کونسلز ہوتی تھیں, وہ ان کا وجود نہیں ہے, وہ نہیں ہیں, اور اس کی وجہ سے یہ سارے کام یا تو تاخیر کا شکار ہو جاتے ہیں یا پھر جیسا آپ نے کہا کہ کرپشن اور بدعنوانی کی نظر ہو جاتے ہیں؟
جو لوکل باڈی سسٹم ہوتا ہے وہ گزشتہ 8 سال سے یہاں پر موجود نہیں ہے. گلی محلے میں جو نالے ہیں, جو گٹر لائنیں ہیں, ان کی جو صفائی ہے, جو ان کی دیکھ بھال کا کام ہے, وہ کوئی صوبائی حکومت تو نہیں کرتی. صوبائی حکومت تو ایک پالیسی جاری کرتی ہے, فنڈز کا اجرا کرتی ہے, لیکن عملی طور پر کہ جب بارشوں کا یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اور گلی محلے کی سطح پر جن کا یہ کام ہوتا ہے اور جو مشکل وقت میں اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, جو اپنے آپ کو جواب دہ بھی سمجھتے ہیں, وہ ہیں نہیں گزشتہ 8 سال سے. تو یہی وہ وجہ ہے کہ جو ایک سسٹم ہے وہ سسٹم پورا مفلوج ہو چکا ہے.
کراچی سے یہ تھے صحافی غلام مصطفیٰ. ادھر صوبہ بلوچستان کے ضلع ہرنائی میں طوفانی بارشوں اور سیلاب کے باعث 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں, جبکہ ضلع جھلمکسی میں سیلاب سے تقریباً 150 گھروں کو نقصان پہنچا ہے. کوئٹہ سے ایک مرتبہ پھر محمد کاظم تفصیل کے ساتھ.
5 افراد کی ہلاکت کا واقعہ ہرنائی کے علاقے زردالو میں پیش آیا. کوئٹہ میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے صوبہ ادارے PDMA کے اہلکار نے بتایا کہ کوئٹہ سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد پکنک منانے کے لیے زردالو کے علاقے اسپلیزا تنگی گئی تھی, جہاں طوفانی بارشوں کے باعث برساتی نالوں میں طغیانی آئی. اس وقت پکنک منانے والے لوگ زیادہ تر ان برساتی نالوں میں تھے. اچانک تیز سیلابی ریلا آنے کی وجہ سے کئی گاڑیاں اور ان میں سوار افراد برساتی نالوں سے نہیں نکل سکے اور اس سیلابی ریلے میں بہ گئے. ان میں کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے مسیح برادری کے 11 افراد بھی شامل تھے. PDMA کے اہلکار نے بتایا کہ ان میں سے 5 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ باقی کو بچا لیا گیا. ہلاک ہونے والے 4 افراد آپس میں رشتے دار تھے, جن میں کوئٹہ کے سینئر فوٹوگرافر موسیٰ فرمان کے 2 جوان بیٹے بھی شامل ہیں. PDMA کے اہلکار نے بتایا کہ اس علاقے میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے پہاڑوں پر بھی پناہ لی تھی, ان کو بھی محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا. بلوچستان کے جن علاقوں میں لوگ پکنک منانے جاتے ہیں وہاں پر نہ مناسب حفاظتی انتظامات ہیں اور نہ ہی لوگوں کو ممکنہ خطرات سے آگاہ کرنے کا مناسب انتظام, جس کی وجہ سے ان علاقوں میں لوگوں کی ہلاکت کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں. محمد کاظم, BBC کوئٹہ.
اور اب آپ کے خط.
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے. آپ کا خط ملا. سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے,
اور میں ہوں نگار صدیقی, میرا بھی سلام قبول فرمائیے. عارف, یہ پہلا خط ہے ٹھری میر واہ سے.
ہمارے سامنے عرفان حکمت شر لکھتے ہیں، 1990 کا زمانہ تھا، ہم ابھی بچے تھے لیکن اپنے انکل کی بیٹھک میں سب بچے جمع ہو کر بی بی سی کا سیربین سنا کرتے تھے۔ بجلی کا ریڈیو تھا بڑے سائز کا، جس کی آواز آدھا میل دور تک جاتی تھی۔ ہمیں زبان تو سمجھ میں نہیں آتی تھی لیکن انکل ہمیں خاص خاص باتیں سندھی میں ترجمہ کر کے سمجھا دیتے تھے۔ آج کل کے ننھے منے ریڈیو دیکھ کر ہنسی آتی ہے، جن کی آواز بھی چند فٹ سے زیادہ دور نہیں جاتی۔ زمانہ بدل رہا ہے اور نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، لیکن وہ 1990 والے پروگرام دوبارہ سننے کو نہیں ملے۔ آپ سے درخواست ہے پرانا سیربین بحال کر دیجیے اور 1990 جیسے پروگرام بھی دوبارہ شروع کر دیجیے۔
عرفان صاحب، 1990 کا زمانہ آپ کی طرح ہمیں بھی ہمیشہ یاد رہے گا، جب قرارداد پاکستان کی گولڈن جوبلی منائی گئی تھی اور یادگاری ٹکٹ جاری ہوئے تھے، جب جہانگیر خان نے نویں مرتبہ اسکواش کا برٹش اوپن جیتا تھا، جب پاکستان میں پہلا پرائیویٹ چینل این ٹی ایم شروع ہوا تھا، اور جب ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین نے لندن سے پہلا ٹیلی فون خطاب کیا تھا۔ 1990 میں نواب اکبر بگٹی نے جمہوری وطن پارٹی کے قیام کا اعلان کیا تھا، اور اسی برس اداکار شان اور اداکارہ ریما کے طویل فلمی کیریئر کا آغاز فلم بلندی سے ہوا تھا۔ لیکن عرفان حکمت صاحب، یہ باتیں تو اب ماضی کا حصہ ہیں، ہم انہیں یاد تو کر سکتے ہیں لیکن دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے۔
لیکن عرفان حکمت صاحب کی ایک فرمائش تو پوری کی جا سکتی ہے۔
وہ کیا بھلا؟
خط کے آخر میں انہوں نے خواہش ظاہر کی ہے کہ رضا علی آبدی، شاہد ملک، علی احمد خان، مہپارا صفدر اور پروین مرزا جیسے پرانے ساتھیوں کے انٹرویو نشر کیے جائیں، تاکہ عرصہ دراز کے بعد حکمت صاحب پھر سے ان آوازوں کو سن سکیں۔
حضور، مہپارا صفدر کی آواز تو آپ اکثر سنتے ہی ہوں گے، علی احمد خان اور شاہد ملک کی آوازیں بھی نشر ہوتی رہی ہیں ہمارے یہاں سے، باقی ساتھیوں سے بھی کسی مناسب موقع پر آپ کو ضرور ملوا دیا جائے گا۔
تو بڑھتے ہیں اگلے خط کی طرف، جو کہ آیا ہے سمن آباد ضلع رحیم یار خان سے۔
وہاں سے تو محمد صادق عباسی صاحب یاد فرمایا کرتے ہیں۔
بالکل، انہی کا خط ہے۔ لکھتے ہیں، میں عرصہ دراز سے اردو سروس کا سامے ہوں اور کبھی کبھار خط بھی ارسال کرتا ہوں۔ میرے خطوط اس محفل میں شامل بھی ہوتے رہے ہیں، لیکن جب میں کوئی سوال کرتا ہوں تو آپ جواب گول کر جاتے ہیں۔
عباسی صاحب، اگر سوال ہمارے پروگراموں سے تعلق رکھتا ہو تو ہم ہر صورت میں جواب دیتے ہیں۔ اگر کسی ایسے موضوع کے بارے میں ہو جس سے عام سامعین کو دلچسپی ہو، یا حالات حاضرہ کے بارے میں ان کی معلومات بہتر ہو سکیں، تو ایسے سوالات بھی ہم پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات سامعین محض ہماری معلومات کا امتحان لینے کے لیے ایسے سوال بھیج دیتے ہیں جن کا جواب خود انہیں اچھی طرح معلوم ہوتا ہے، اور چونکہ ایسے سوالات سے عام سامعین کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، اس لیے انہیں ہم شامل محفل نہیں کرتے۔
لیکن عباسی صاحب نے آج جو سوال کیا ہے، اس میں تو بہت لوگوں کو دلچسپی ہوگی، کم از کم مجھے تو ہے۔
اچھا، کیا سوال ہے؟
عباسی صاحب لکھتے ہیں، دنیا میں کئی طرح کی کرنسی چل رہی ہے، جیسے جاپان کا ین ہے، روس کا روبل ہے، یورپ کا یورو ہے، سعودی عرب کا ریال اور کویت کا دینار ہے، لیکن عالمی کاروبار صرف ڈالر میں ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟
دیکھیے صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ بین الاقوامی کاروبار صرف ڈالر میں نہیں ہوتا، یورو میں اور ین میں بھی ہوتا ہے، لیکن دنیا کی 185 کرنسیوں میں بلا شبہ ڈالر سب سے مضبوط کرنسی ہے۔ کرنسی کی مضبوطی کا انحصار اصل میں معیشت کی مضبوطی پہ ہوتا ہے۔ 1944 میں دنیا بھر کے ترقی یافتہ ممالک امریکہ میں جمع ہوئے اور کرنسیوں کے تبادلے کا ایک معیاری نظام تیار کرنے کے لیے معاہدہ ہوا، جسے بریٹن وڈز معاہدہ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے تحت مختلف کرنسیوں کا ایکسچینج ریٹ مقرر کرنے کے لیے امریکی ڈالر کو بنیاد بنایا گیا۔ اس وقت تک تمام ترقی یافتہ ممالک کی کرنسیاں گولڈ سٹینڈرڈ پہ قائم تھیں، یعنی جتنا سونا کسی ملک کے پاس ہوتا وہ اسی تناسب سے کرنسی چھاپ سکتا تھا۔ اس وقت سونے کے عظیم ترین ذخائر امریکہ کے پاس تھے، چنانچہ تمام ممالک نے بخوشی ڈالر کو بنیادی آلہ مبادلہ کے طور پہ تسلیم کر لیا۔
امید ہے کہ صادق عباسی صاحب کو اپنے سوال کا تسلی بخش جواب مل گیا ہوگا۔
جی،
تو چلتے ہیں اگلے مکتوب کی جانب۔ دوست آباد راولہ کوٹ سے ندیم اسحاق صاحب لکھتے ہیں، خبروں، تجزیوں اور مراسلوں پر مشتمل آپ کی نشریات قابل ستائش ہیں، کیونکہ عوام شعور کو بیدار کرنے میں آپ کے پروگراموں کا بہت مثبت کردار ہے۔ آپ ہی کے پروگرام کی بدولت بہت سے عوامی مسائل بھی منظر عام پر آتے رہتے ہیں، اور تمام نہیں تو کچھ مسائل کو حل کرنے میں مدد بھی ملی ہے۔ میں آزاد کشمیر کے ایک دور دراز گاؤں سے آپ کو ایک خط بھیج رہا ہوں۔ پچھلے 70 برس کے دوران نہ تو ہمارے علاقے میں کوئی شاہراہ تعمیر ہوئی ہے، اور نہ ہسپتالوں میں علاج معالجہ کا کوئی سلسلہ شروع ہوا ہے۔ رسد و رسائل اور ٹیلی کمیونیکیشن کا یہ عالم ہے کہ موبائل فون کا سگنل وصول کرنے کے لیے کسی چٹان یا درخت کی چوٹی پہ پہنچنا پڑتا ہے۔ آئی ٹی کے اس دور میں بھی ہم پتھر کے زمانے کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔
لیکن ندیم اسحاق صاحب، حالیہ انتخابات میں جس پارٹی نے آزاد کشمیر میں فتح حاصل کی ہے، اس کا کہنا ہے کہ وہ جلد ہی آپ کو پتھر کے زمانے سے نکال کر ایٹمی دور میں لے آئیں گے۔ علاج معالجے کی جو سہولتیں کراچی اور لاہور جیسے بڑے شہروں میں ہیں وہ خود آپ کے دروازے پہ دستک دیں گی اور موبائل فون کا سگنل بھی درخت پہ چڑھے بغیر آپ کو بستر میں بیٹھے بٹھائے مل جائے گا. اتنے خوبصورت وعدوں پہ آپ کو کوئی خوشی نہیں ہوئی ندیم صاحب؟
ندیم صاحب کو تو معلوم نہیں خوشی ہوئی یا نہیں, لیکن ہمارے ایک اور سامع رحیم بخش جاوید بہت خوش معلوم ہوتے ہیں. لکھتے ہیں کہ آپ کے پروگرام سن کر بہت مسرور ہوتا ہوں اور آج آپ کو خط لکھتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ قلم کتنی بڑی نعمت ہے, اگر پین ایجاد نہ ہوتا تو آج ہم کتنی بڑی نعمت سے محروم ہوتے. براہ کرم پین کی پیدائش اور اس کے خالق سے ہمارا تعارف کروا دیجیے.
رحیم بخش صاحب, قدیم مصر میں پرندوں کے پر سے قلم کا کام لیا جاتا تھا اور یہ سلسلہ پھر ساری دنیا میں پھیل گیا. مصر کے فاطمی خلیفہ معاذ الموز کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ سن 953 عیسوی میں وہ ایک ایسا قلم استعمال کرتے تھے جس کے بالائی سرے پہ کپی سی لگی ہوئی تھی جس میں روشنائی بھری رہتی تھی اور یوں وہ قلم بلا رکاوٹ چلتا رہتا تھا. لیکن جسے ہم آج فاؤنٹین پین کہتے ہیں اس کی ابتدائی صورتیں فرانس اور جرمنی میں 17ویں صدی میں تیار ہو گئی تھیں. البتہ فاؤنٹین پین کا پہلا باقاعدہ پیٹنٹ سن 1809 میں انگلستان میں ہوا اور موجد کا نام تھا بارتھلومیو فالش.
لیکن رحیم بخش صاحب نے جو خط لکھا ہے وہ غالباً بال پوائنٹ سے لکھا ہے,
تو بال پوائنٹ کے بارے میں انہیں بتا دیا جائے کہ 1888 میں منظر عام پر آیا تھا اور موجد تھے جان لاؤٹ.
لیکن بال پوائنٹ کو بائرو کیوں کہا جاتا ہے؟
کیونکہ 1938 میں ہنگری کے بائرو برادرز نے بال پوائنٹ کی وہ شکل تیار کی جسے ہم آج کل استعمال کرتے ہیں.
سامعین, آپ بھی ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں, ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں یا ہمیں کوئی مشورہ دینا چاہیں تو ہمیں خط ضرور لکھیے. ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد. اس کے ساتھ ہی خطوں کی محفل خاتمے کو پہنچی.
آئندہ اتوار اسی وقت آپ کے خطوط لے کر پھر حاضر ہو جائیں گے. نگار صدیقی اور عارف وقار کو تب تک کے لیے اجازت دیجیے.
اپنے خطوں کے ذریعے ہمیں اپنی آرا سے ضرور آگاہ کرتے رہیے. اور اب سیربین کے بقیہ حصے کی طرف آتے ہیں. پاکستانی فلمی دنیا میں نئے ہیروز نے ٹیلنٹ کی کمی کو کافی حد تک پورا کر دیا ہے, مگر اداکار گوہر رشید کو اب اینٹی ہیرو یعنی برے آدمی کا کردار ادا کرنے کا زیادہ شوق کیوں ہے؟ سنتے ہیں فیفی ہارون سے ان کی دلچسپ گفتگو.
رشید, کافی دنوں سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کا انٹرویو کریں مگر آپ اتنے مصروف رہتے ہیں اور کبھی کراچی کبھی لاہور.
پیدائش لاہور کی ہی ہے اور اس کے بعد کام کے سلسلے میں مجھے کراچی ہجرت کرنی پڑی. جو بیس ہے نا اس شہر کی وہ باقی سارے شہروں سے بہت تیز ہے,
مطلب پاکستان کے باقی شہروں سے.
بالکل.
تو آپ کیا ذرا آہستہ آہستہ چلتے ہیں؟ پیس میں مشکل پیش
ہے. تیزی کا کام تو شیطان کا ہوتا ہے تو اس لیے.
مگر آپ کے رول ہی ایسے شیطان قسم کے ہیں.
اوہ اب سمجھا.
فروٹ اور کیک تم کھاؤ گی اور اوپر کی آئسنگ میری. واہ استاد, مان گئے ارتھ میں. میں بی بی سی کے پلیٹ فارم سے یہ بات جتنے لوگ سن رہے ہیں ان سب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے میرے کرداروں کی وجہ سے جج مت کریں.
اگر آپ اپنے کرداروں کی وجہ سے جج ہوں گے تو پھر تو لوگ آپ کے اوپر انڈے پھینکیں گے میرا خیال.
اور جیسے کہ ابھی ریسنٹلی کراچی میں ہوا تھا میرے ساتھ کہ میں ایک سنیما ہال کے اندر گھسا ہوں تو مووی دیکھنے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ, اور وہاں پر کچھ خواتین کھڑی ہوئی تھیں, میں انہیں اچھی مناسب عمر کی, اور ایک دم سے ایک نے مجھے روکا اور انہوں نے کہا کہ آپ مائل ہیں نا؟ میں نے کہا جی جی.
جو آپ کا کردار ہے من مائل میں.
بالکل, جو میرا کردار ہے من مائل کے اندر. اور سنجیدگی سے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بہت برے ہیں. اور ان کے پیچھے جو ان کی دوسری دوست کھڑی ہوئی تھی انہوں نے مجھے کہا کہ آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں نہیں تو ہم آپ کو چپیڑ مار دیں گے.
اچھا,
میں اور ایک سیکنڈ وہاں پہ کھڑا تھا وہ شاید مجھے باقی چپیڑ مار دیتی.
بہت ہی امپیکٹ ہوتا ہے ان کیریکٹرز کا. من مائل جو آج کل آپ کا یہ سیریل چل رہا ہے بہت مقبول سیریل ہے جس میں آپ کے دوست حمزہ علی باسی آپ کے ساتھ ہیں, تو اس کیریکٹر کے کوئی ریڈیمنگ فیچرز ہی نہیں ہوتے. آپ نے خود کہا ہے ایک انٹرویو میں کہ وہ سیلفش ہے, کولڈ ہارٹیڈ ہے, مگر یہ بھی آپ نے کہا ہے کہ وہ ایسا انسان ہے جو ہمارے معاشرے میں شاید ہمیں نظر بھی آئے.
کروڑوں کا مالک ہے, تھوڑا بہت تم پہ خرچ کر لے گا تو کیا فرق پڑے گا؟
مجھے فرق پڑتا ہے.
کیوں؟ میں نے تو سنا تھا وہ تم پہ اتنا مرتا ہے کہ اپنی ساری جائیداد تم پہ لٹا سکتا ہے.
جب یہ کردار مقبول ہوا, جب یہ ڈرامہ سیریل مقبول ہوا, اس کے بعد سوشل میڈیا پہ جتنے میرے پیجز ہیں ان میں مجھے کافی لڑکیوں کے ان باکس میں میسیجز آنا شروع ہو گئے. میں مین اس طرح کا او والی بات نہیں ہے لیکن یہ بڑی ایک سیریس بات کہ واقعی اس طرح کے کردار ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. لڑکیوں کے میسیجز آ رہے ہیں کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ کردار اتنے اچھے طریقے سے نبھایا ہے. میرا ایکس ہسبینڈ بالکل اسی طرح کی حرکتیں میرے ساتھ کرتا تھا کہ وہ میرا زیور لے جاتا تھا اور مجھے یو نو مس ٹریٹ کرتا تھا, اور ہم لوگ اسی طریقے سے نائیو ہو کر بیٹھے ہوتے تھے کہ یار نہیں یہ ہمارا بس شوہر ہے, ہمیں یو نو سوسائٹی کا پریشر, پیئر پریشر, سارا کچھ. اب جب ہم من مائل دیکھ رہے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کے اوپر ہی ظلم کر رہے تھے. تو تھینک یو سو مچ کہ آپ نے کردار کیا اور آپ بہت برے ہیں.
مطلب آپ کی جو لو لائف جو ہے وہ تو بالکل ہی
اکیلے ہیں, اکیلے چلے جائیں گے.
اس موضوع پہ بھی ہم بات کریں گے کیونکہ آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ بہت ہی رومانٹک انسان ہیں اور آپ سارا وقت محبت اور عشق میں پڑھتے رہتے ہیں. آپ کے دو جو بڑے سیریل ہیں, پہلے ڈائجسٹ رائٹر اور اب من مائل, اور دونوں میں خواتین جو ہیں انہیں مجبور کیا جاتا ہے آپ سے شادی کریں. آپ بہت ہی برے نکمے قسم کے شوہر نکلتے ہیں, تو اس کے بعد آپ اگر کسی سے عشق کریں بھی تو پرابلم ہو جاتی ہے نا.
ابھی تک میں یہی کہوں گا کہ میں بڑا خوش نصیب رہا ہوں کہ مجھے جتنی بھی خواتین سے عشق ہوا ہے انہوں نے اس چیز کی نوعیت کو سمجھا ہے. انہوں نے مجھے پہلے خود سے جانا کہ یار اچھا اصل انسان کیسا, پھر ان کو سمجھ میں آیا.
آسانی سے آپ کہتے ہیں جتنی بھی خواتین سے عشق ہوا ہے.
ارے عشق اتنا اچھا ایموشن ہے, آئی مین لائک آپ اس کو ایک دفعہ کرنے میں کیوں محدود کریں, میرا تو یہ ماننا ہے.
تو مطلب فیتھفلنس,
دیکھیں میری بات سنیں, ہر چیز کا ایک وقت ہے. جب میں ریلیشن شپ میں ہوتا ہوں یا آپ میرے کسی دوست سے بھی پوچھ سکتی ہیں, ایون جو وہ خواتین ہیں ان سے بھی پوچھ سکتی ہیں. جب میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں تو پھر میں صرف ان کا ہوتا ہوں. میرے ریلیشن شپس ابھی تک جتنے بھی چلے ہیں وہ کافی لمبے ہی ہوتے ہیں.
آپ کی عمر ہی کیا ہے کہ آپ اتنی لمبی, مطلب
میں بہت بہت چھوٹی عمر سے میں نے اسٹارٹ کیا ہے بیسیکلی.
تو یو پلے دی بیڈ ہی ا لاٹ, آپ ٹائپ کاسٹ نہیں ہو رہے تھوڑے بہت؟
ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے, ٹائپ کاسٹ ہونے کا جو ڈر ہر ایکٹر کو ہوتا ہے وہ اب فیئر ایک دم سے مجھے بھی ہٹ کیا ہے کہ یار یہ کچھ زیادہ ہو رہا ہے. یہ ہماری انڈسٹری کے اندر ہیروز تو بہت سارے ہیں اور جو بھی آتا ہے وہ ہیرو بننے ہی آتا ہے.
آپ ہیرو بننے نہیں آئے؟
میں ہیرو بننے نہیں آیا, مجھے ہیرو نہیں بننا. وہ جو پپو لڑکے ہیں جتنے بھی ہماری انڈسٹری کے جن کو ایکٹنگ نہیں آتی اور وہ پھر بھی ایکٹنگ کر رہے ہیں جو کہ میرٹ پہ نہیں آتے, ان سے بھی سخت نفرت.
کس کی بات کر رہے ہیں؟
میں نام نہیں لوں گا کیونکہ سب میں وہ سینئرز بھی ہیں, ان میں سے کچھ جونیئرز بھی ہیں, لیکن سب کو پتا چل جاتا ہے.
شاہ رخ خان بھی وہ بھی کرن کر کے آئے تھے شروع میں, تو انہوں نے ایک طرح سے ری ڈیفائن کیا تھا ہیرو کو,
اینٹی ہیرو. ہماری انڈسٹری کے اندر بڑا ایک بلیک اینڈ وائٹ سا ہوتا ہے کہ یار یا تو آپ ہیرو ہیں یا تو آپ ولن ہیں, بیچ کی آپ کوئی چیز نہیں ہو سکتے. جیسے کہ جوکر, نو ڈاؤٹ از اے ولن.
جوکر یا بیٹمین کی بات کر,
جوکر بیٹمین کی بات کرو, ایگزیکٹلی. جب آپ سنیما ہال سے باہر آتے ہیں تو آپ کو صرف جوکر یاد رہ جاتا ہے, آپ کو بیٹمین نہیں یاد رہتا.
ہیتھ لیجر نے ایک اور کردار بھی کیا تھا بروک بیک ماؤنٹن میں.
بروک بیک ماؤنٹن میں
اس قسم کی فلم اگر آپ کو آفر ہو آپ کریں گے؟
اگر تو پاکستان میں آفر ہو رہی ہے تو پھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا, اگر باہر آفر ہو رہی ہے تو بھی میں نہیں کروں گا.
فواد خان نے تو کیا نا کپور اینڈ سنز,
جس طریقے سے اس نے کیا کمینڈیبل جاب کی ہے یار اس بندے نے,
اور کافی بڑا رسک بھی ہو سکتا تھا مگر لوگوں نے بہت سراہا ہے.
کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طریقے کا ٹریٹمنٹ ہے, اگر بروک بیک ماؤنٹن والا ٹریٹمنٹ ہے اتنا ایکسٹریم لیول پہ تو وہ تو نہیں ہو سکے گا, تو مجھے نہیں اچھا لگے گا.
ہاں
جس طرح فواد خان نے کپور اینڈ سنز میں کیا, ہاں ویسا اگر کچھ ہوگا تو وہ میں ضرور کروں گا, مجھے کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں.
اچھا شاید آپ اس وقت میں کرتے جب کسی نے کیا نہ ہوتا, مگر کہ فواد کر چکا ہے.
ہاں جی وہی میں کہہ رہا ہوں نا,
اب ذرا وہ راستہ کھل گیا ہے.
ایگزیکٹلی
جلغار کی تھوڑی بات ہو جاتی ہے. ایک تو یہ کہ بہت ہی پیسے اس پہ خرچ ہوئے ہیں, بہت بگ بجٹ فلم ہے, اتنے سارے اسٹارز ہیں اس میں, آپ اس میں ایک ملٹنٹ کا رول کر رہے ہیں, باقی سب اچھے لوگ ہیں, آپ ہی برے ہیں.
میں اور ہمایوں سعید برے, باقی سب
اسٹرانگ ٹیم ہے.
اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, پورے لوگوں کی زیادہ اسٹرانگ ہے. ایک سائڈ پہ شان ہے, دوسری سائڈ پہ ہمایوں, پھر سیکنڈ لیول پہ ایک سائڈ پہ بلال ہے, دوسری سائڈ پہ میں ہوں.
ہاں بیچاری خواتین تو ہے ہی نہیں نا, ہیروئنز تو ہے ہی نہیں, وہ تو ویسے ہی کھڑی ہوئی ہیں.
اب وہ خواتین ساری اچھی سائڈ پہ ہیں تو وہ بری سائڈ کی کیا میں بات کر رہا ہوں.
میشا شفیع کا بڑا انٹرسٹنگ کیریکٹر تھا وار میں, وہ تو شی واز دی مین ویلن,
بٹ دیٹ واز بلال اشاری. اس میں ہر ڈاکٹر حسن وقاص رانا ہے, یہ ان کا ویژن ہے کہ ان کو ہے کہ بھائی اچھا ساری لڑکیاں اچھی اچھی رہیں.
یا ملٹنٹ کا رول ادا کرنے میں تو آپ اس کیریکٹر میں ایک تو تحقیقات بھی کرتے ہیں, تھوڑی بہت ریسرچ بھی ہوتی ہے کہ بھائی واٹ از ہز تھنکنگ.
ویسے ہم لوگ جس طرح ڈراموں میں کیریکٹرز پلے کرتے ہیں تو ہمیں ریئل لائف سے کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت چیزیں کچھ یہاں سے کچھ وہاں سے اس طرح کر کے چیزیں مل جاتی ہیں. اب جب ایک ملیٹنٹ کا کردار آپ نے پلے کرنا ہے, اس کے ریفرنسز آپ کو نہیں ملتے اپنی ڈیلی لائف روٹین کے اندر, اس کے لیے پھر یو نو دا آرمی اسٹیپڈ ان, اور جو پروڈیوسر اور ڈائریکٹر تھے انہوں نے کہا کہ یار مجھے اپنے ایکٹر کو ذرا دکھانا ہے دور سے ہی قریب سے. اس سارے پروسیس میں ایک دو لوگوں کو میں نے دور سے بس انٹروگیٹ ہوتے ہوئے دیکھا, اور اس کے اندر صرف میں ان کو آبزرو کر رہا تھا کہ ان کی باڈی لینگویج کیا ہوتی ہے, تو ان لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے, سائیکولوجیکلی وہ کیا سوچتے ہیں, پھر جو لوگ مشنز میں گئے تھے ان لوگوں سے انسائٹس لینا. سو وہ ساری چیزیں جب دیکھنے کے بعد پھر ایک کچھ چیزیں مجھے ملی جو کہ باران کے کیریکٹر کے اندر میں استعمال کر سکتا تھا.
او ٹو ون جو تھی وہ بھی ایک تھرلر تھی, اس میں آپ تھے.
کیا بات کر رہی ہیں,
ہاں جی اس میں بھی آپ نظر آئے تھے.
آپ تو مطلب کہ پرانے زخم کھرید رہی ہیں.
حالانکہ دیکھیں جامی کی مور جو فلم تھی وہ اتنی لوگوں نے پسند کی ہے, اور او ٹو ون سے لوگ اٹھ کے جا رہے تھے.
بالکل جا
رہے تھے, اگر آپ مور میں ہوتے تو شاید قصہ اور ہوتا. تو
نصیب
کی بات ہے. واز اٹ اے لیسن لرنڈ؟
مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے او ٹو ون کرنے کا, نہیں کہ یار یہ میں نے کیا کر دیا. وہ ایک لرننگ فیز تھا, نئی نئی فلمیں بن رہی تھیں, ہم لوگ بھی ان اویئر تھے کہ اچھا فلم کا کیا کرائیٹیریا ہوتا ہے.
مگر جامی کے ساتھ پھر آپ کام کریں گے؟
ڈیفینیٹلی کروں گا, میں کیوں نہیں کروں گا, وہ ایک بہت عمدہ ڈائریکٹر ہے.
بالکل,
اور میرے خیال سے پاکستان کا ایک بڑا منفرد سنیما ہے جس کو وہ کیٹر کرتے ہیں. او ٹو ون کے اندر جامی کی غلطی نہیں تھی, میری نظر میں جن کی غلطی تھی وہ تھے پروڈیوسرز. سمر نکس جو کہ ایک آسٹریلین ڈائریکٹر تھے وہ یہ فلم کر رہے تھے, بیچ فلم میں کچھ وجوہات کی وجہ سے ان کو آسٹریلیا واپس جانا.
جب اس طرح سے ہوتا ہے تو پھر فلم کھچڑی بن جاتی ہے.
ایگزیکٹلی بن جاتی ہے.
دوسری فلم آپ کی ہے جس پہ آپ بلال اشرف کے ساتھ ہیں اور ثنا جاوید کے ساتھ تھے, مگر اب خبر آئی ہے کہ ثنا جاوید جو ہے وہ رنگریزا چھوڑ چکی ہے اور صرف آپ اور بلال ایک دوسرے کو بہلانے کے لیے رہ گئے ہیں.
اور ہم کافی ہیں یقین مانے اس بات.
ہاں کافی ہیں, مگر ہیروئن ہی نہیں فلم
میں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ کیا ضرورت ہے,
کیا ضرورت ہے
چھوڑے, مطلب کہ دو اتنے اچھے
بولے پورن سن تو بنا ہی رہے ہیں نا. آپ کس کو چاہیں گے اس رول میں؟
میں کس کو چاہوں گا
اس رول میں؟
اس رول میں
میں نے نہیں کہا آپ کس کو چاہیں گے, وہ تو بہت لمبی لسٹ ہو جائے گی, تقریباً پورا انٹرویو ختم ہو جائے گا.
اس رول میں صبا قمر میری فرسٹ چوائس ہوں گی.
آپ جو رول کر رہے ہیں وہ ایک قوال کا ہے جو ڈھولک بجاتا ہے. حلوہ کھاتے ہیں آپ اس میں؟
میں حلوے کی جگہ میں پان کھاتا ہوں, اور یہ کردار جو ہے یہ بہت زیادہ اندرون کراچی جو ہے, جو کہ قوال گلی ہے کراچی کے.
اچھا گویا کے.
ہاں جی,
مطلب اونچی اردو بول رہے ہوں گے آپ.
سلیس نہیں بول رہا ہوں, اسٹریٹ اردو ہے. جیسے کہ تھوڑا سا اگر میں بول کے سناؤں آپ کو تو وہ اس طرح کی بات کرے گا. ہاں بھائی کیوں کیا کر رہی ہے بتو, ایک دم بڑی زبردست آواز لگ رہی ہے تیری,
بدتمیز کا آواز.
ہاں جی ہاں بدتمیز ہے یہ کیریکٹر. اور جو باقی حرکتیں کرے گا بلال کے کیریکٹر کے ساتھ تو وہ تو اللہ ہی بچائے بلال کو. بس
جو بات پہلے ہو رہی تھی کہ آپ اتنے رومانٹک انسان ہیں اور بہت ہی آپ دل پھینک ہیں,
میں یہ سمجھتا ہوں کہ مردوں سے زیادہ خواتین زیادہ رومانٹک ہوتی ہیں. اگر وہ رومانٹک ہونے پر آئیں, نو میل کین بیٹ دیم ان دیٹ. میرے خیال سے اس دنیا کے اندر جو خواتین اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں, مرد حضرات کو صرف یہ چاہیے کہ بس انکنڈیشنل پیار بس ان سے کریں, ان کو سمجھنے کی کوشش مت کریں.
کیوں سمجھنے کی کوشش نہ کریں؟
کیونکہ نہیں سمجھ آئے گی آپ کو, اس لیے اس چیز سے پڑھیں ہی مت. بس کوئی کنڈیشن اپلائی کریں نا, آپ بس ان سے پیار کریں. میں بتا رہا ہوں کہ پھر خواتین آپ کے لیے جان بھی نچھاور کر دیں.
کتنے سیلف لیس انسان ہیں آپ.
اور یہی کی ہے ٹو ہیپینس, کہ کوئی ایکسپیکٹیشن اور آپ کوئی کنڈیشن رکھے نہ کسی کے ساتھ.
جب آپ تقریباً 60-70 سال کے ہوں گے اس وقت بھی ایک لڑکی اور ایک لکڑی تھامے ہوئے آپ نظر آئیں گے, امکانات یہی ہیں.
وہاں تک پہنچ جاؤں تو بڑی بات ہے.
عشق نہیں فنکار بنایا, عشق نہیں مجھے لوٹا پھر میں مست ہوا برباد ہوا.
ہماری ساتھی فیفی ہارون سے اداکار گوہر رشید کی گفتگو آپ نے سنی. اور اب آخر میں ایک مرتبہ پھر پاکستان اور انگلینڈ کے مابین ہونے والے تیسرے ٹیسٹ میچ کا ذکر, جس میں انگلینڈ فتح سے صرف ایک وکٹ دور ہے اور اس میں سہیل خان اور راحت علی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. پاکستان کا اسکور 9 وکٹوں کے نقصان پر اس وقت 181 رنز ہے, جبکہ کم سے کم 20 اوور کا کھیل ابھی باقی ہے
اور پاکستان کے لیے سمیع اسلم اور اظہر علی نمایاں کھلاڑی رہے آج کی اننگز میں، جنہوں نے بالترتیب 70 اور 38 رنز سکور کیے۔ انگلینڈ نے آج صبح 445 رنز 6 کھلاڑی آؤٹ پر اننگ ڈکلیئر کر دی تھی۔ توقع کی جا رہی تھی کہ شاید میچ ڈرا ہو جائے، لیکن اب لگتا ہے کہ میچ فیصلہ کن مرحلے میں ہے۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ انگلینڈ کو ایک وکٹ کی ضرورت ہے جیت کے لیے، جبکہ پاکستان کو جیت کے لیے 162 رنز بنانے ہیں، جو کہ اس حالت میں لگتا ہے کہ ایک ناممکن ٹارگیٹ ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین اختتام کو پہنچا۔ آج پروگرام ایڈیٹر تھیں اپارا صفدر، پروڈیوسر فیاض احمد، لندن اسٹوڈیو میں تکنیکی فرائض انجام دیے رابن اسٹروڈر نے، جبکہ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں عامر صدیق نے۔ سیربین کی ٹیم کو اجازت، خدا حافظ۔ آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر عبداللہ فاروقی۔
انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کا کہنا ہے کہ بیشتر خود ساختہ گائے رکشک یعنی گائے کی حفاظت کرنے والے ناجائز کاموں میں ملوث ہیں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ہڑتال، کرفیو اور دیگر پابندیوں کو آج 30 دن مکمل ہو گئے ہیں۔ تھائی لینڈ کے الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ووٹروں نے نئے آئین کی منظوری دے دی ہے، جس کے بعد فوج کو ملک کی سیاست میں باقاعدہ نمائندگی مل جائے گی۔ شام کے شہر حلب کے مشرقی حصے میں باغی فورسز کے مطابق حکومت کا محاصرہ توڑ کر وہ اپنے زیر اثر علاقے میں کمک پہنچانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ عراق میں سیکیورٹی فورسز کے مطابق شدت پسند دولت اسلامیہ کے عسکریت پسندوں نے جنوبی شہر موصل میں حملوں کا تازہ سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں 6 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔